अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगान तालिबान का 4 रुकनी वफद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क्यादत में इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जहां वो अमन अमल से मुतालिक सीनियर पाकिस्तानी अहदेदारों से मुलाकात के अलावा पाकिस्तान में अफगान महाजरीन को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत करेगा। तालिबान के दौरे इस्लामाबाद पर बात करते हुए पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि वो इस सिलसिले में उनसे बरोज मंगल मुलाकात कर रहे हैं। तालिबान का एक वफद एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहा है जब कैदियों की रिहाई के सिलसिले में अफगान हुकूमत के साथ डेड लॉक बरकरार है। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बरतानिया से वतन वापस लाने और उनकी जमात पर कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस की तलबी के इल्जाम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। कानूनी माहरीन की नज़र में नवाज शरीफ को वतन वापस नहीं लाया जा सकता। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने मुस्लिम लीग नून की नैब ऑर्डिनेंस में मुजवजा तरामीम को NRO का नाम देकर तमाम दस्तावेजात ट्विटर पर शेयर कर दिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि अगर हुकूमत का रवैया ऐसा ही रहा तो आइंदा कानून साजी पर तआवुन नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत ने सूबाई दारुलहुकूमत कराची में अमन अमान की सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले मरहले में शहर में 10,000 हाई रेजोल्यूशन कैमरे नस्ब करने का फैसला किया है। तकरीबन एक दहाई से ताखीर का शिकार इस मंसूबे पर काम शुरू करने के ऐलान पर सिक्योरिटी उमूर के माहरीन का कहना है कि यह मंसूबा शहर में अमन अमान के क्याम में मुआविन साबित होगा। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली सियाहती इलाके कागान के बाज होटलों के मालिकान मुलाजमीन और सयाहों के कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने के बाद मुतादिद होटलों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जबकि सूबे के तमाम तर सियाहती मकामात पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत के वजह करदा कवायद जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के 4 इलाकाई जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों और भारत की 2 बड़ी अपोजिशन पार्टियों कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके मकामी हलीफों ने एक मुश्तरका बयान जारी करके जम्मू और कश्मीर की खसूसी पोजिशन को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया है और नई दिल्ली को खबरदार किया है कि कश्मीरी आवाम को कोई भी ऐसा फैसला काबिल कबूल नहीं हो सकता जिसमें उनकी मर्जी शामिल ना हो। अगर से भारतीय हुकूमत ने इन लीडरों के श्रीनगर में जारी किए गए इस मुश्तरका बयान पर ताहाल कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया है, ताहम हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की मकामी क़यादत ने जम्मू कश्मीर की आइनी निम खुद मुख्तारी को बहाल करने के मुतालबे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह महज दीवाने का ख्वाब है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 से पहले हिंद यूनियन में जो खसूसी पोजीशन हासिल थी वो उनके बकौल नफरत की दीवार की मानिंद थी और रियासत के तामीर और तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट बनी हुई थी। फिलिपाइन के जनूबी सूबे सोलो के मुस्लिम अक्सरियती इलाके जूलू में 2 धमाकों के नतीजे में फौजी एहलकारों समेत 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक पीर को जूलू में एक के बाद दीगरे 2 धमाके हुए जिसमें 5 फौजी भी हलाक हुए। मुस्लिम अक्सरियती इलाके जूलू में सिक्योरिटी फोर्सेस तवील अरसे से अस्करियत पसंद ग्रुप अबू सयाफ के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। शाम के दारुलहुकूमत दमिश्क में इतवार की शब मुश्तबा धमाके से मरकजी गैस पाइपलाइन फट गई जिसकी वजह से मुल्क भर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। शाम के सरकारी खबर रसां इदारे SANA के मुताबिक वजीर तवानाई मोहम्मद जुहैर खरबुतली का कहना है कि दमिश्क में मरकजी गैस पाइपलाइन के फटने से मुल्क भर में बिजली बंद है। वजीर तवानाई ने कहा कि बास पावर स्टेशंस आपस में मुंसलिक हैं जो बिजली की तरसील का अहम जरिया हैं। खबरें खत्म हुईं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन से मैं हूं असद हसन। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे पाकिस्तान और चीन का बाहमी मफादात के तहफ्फुज पर इत्तेफाक, क्या इस्लामाबाद बीजिंग के साथ ताल्लुकात को फरोग देते वक्त अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात में तवाजुन रखना चाहेगा, भारत की जानिब से पाकिस्तान और चीन के कश्मीर पर बयान की मजम्मत, कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, भारत की वजारत खारजा का बयान। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे अमेरिका की दो अहम शख्सियात का इस हफ्ते मशरक वुस्ता का दौरा, अरब और मुस्लिम दुनिया में इसराइल के साथ ताल्लुकात पर क्या सोच बनती नजर आती है। तीसरा सेगमेंट, दुनिया भर में कोरोना के सबब होने वाली अमवात की तादाद 800,000 से तजावज कर गई, मुतासर अफराद की तादाद 23 मिलियन से ज्यादा, रूस का हर माह कोरोना वैक्सीन की 60,00,000 खुराकें तैयार करने का दावा। आखिरी हिस्से में आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे स्पोर्ट्स, क्रिकेट पर पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी बल्लेबाज जहीर अब्बास आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल, जनूबी अफ्रीका के जैक स्केलिस और ऑस्ट्रेलवी खातून क्रिकेटर लीजा स्टार्कर को भी क्लब में शामिल कर लिया गया। उधर साउथैम्पटन टेस्ट में पाकिस्तान की टीम को कप्तान अजहर अली की सेंचुरी के बावजूद फॉलो ऑन का सामना। ये हमारे आज के मौजूदात हैं, तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान और चीन का बाहमी मफादात के तहफ्फुज़ पर इत्तेफाक। ये गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के चाइना के दौरे के दौरान और उसके आखिर पर होने वाली ये पेशरफ्त है, लेकिन इसके पस मंज़र में अहम नुकात हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि इससे दोनों मुल्कों के ऑफकोर्स बाहमी ताल्लुकात में क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है जो वन रोड वन बेल्ट के साथ भी मुंसलिक है, सी पैक और उसके साथ कई एक हवालों से खित्ते के अंदर और मुल्क के अंदर इक्तसादी तरक्की को भी एंटिसपेट किया जाता है, उसकी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। लेकिन अब ये मुआहदा पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक स्ट्रेटजिक नौयत भी इख्तियार करते जा रहे हैं, बिलखसूस इसी मुआहदे के बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई, जो मुश्तरका बयान जारी हुआ, उसमें कश्मीर के ऊपर भी गुफ्तगू हुई और चाइना ने एक बार फिर जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहता है कि अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसको हल किया जाए, उसको इन्होंने इंडोर्स किया, लेकिन उसके जवाब में फिर भारत से, भारत की वजारत खारजा से ये बयान आया कि इसकी तरदीद की गई और ये भी कहा गया कि ये भारत के अंदरूनी मामलात में मदाखलत के मुतरादिफ है और भारत कश्मीर को अपना इंटेग्रल पार्ट ख्याल करता है, जो कि भारत का भी एक मौक़िफ है, उसी का इरादा वहाँ से किया गया। जानना हम ये भी चाहेंगे कि ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, खित्ते के अंदर भी इसको नए ब्लॉक से पस मंज़र में भी देखा जा रहा है और इसके साथ साथ बाकी भी उस खित्ते के अंदर और भी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और दूसरी जानिब अमेरिका और भारत, उनका इस वक्त जो स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है वो क्या है। एनालिसिस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुक्तदर खान साहब, प्रोफेसर इंटरनेशनल रिलेशंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ उनकी वाबस्तगी, हमें सैयद मोहम्मद अली ने ज्वाइन किया है, सीनियर रिसर्च फेलो विद इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़, और इसके साथ साथ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी उनके साथ भी वाबस्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम, उस रीजन से डिवेलपमेंट है। तो सैयद मोहम्मद अली, सबसे पहले आप बताइएगा कितना ये अहम है, पाकिस्तान बज़ाहिर ये लगता है कि यकसर चाइना के साथ ताल्लुकात तो देरीना हैं, लेकिन कई हवालों से बहुत एडवांसमेंट उसमें हो रही है, क्या पेश नज़र है, मकसूद क्या है इसके?
बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने मौका दिया। जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस दौरे को बहुत अहमियत दी जा रही है और मुख्तदर हलकों के ख्याल में ये एक बहुत ही अहम मौके पे या टाइमिंग के लिहाज से ये दौरा वकूअ पज़ीर हुआ है। आप जानते हैं कि अभी चंद माह बाद चीन के जो सदर हैं उनका दौरा भी पाकिस्तान में मुतवक्के है, जो कि मौजूदा चीन के सदर का दूसरा दौरा होगा पाकिस्तान का, और इसको जो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। देखिए, पिछले साल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान फरवरी में हालात कशीदा हुए थे और उसके बाद फिर डोकलम की क्राइसिस एस्केलेट हुई, और اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اس خطے میں افغانستان کا پیس پروسیس بھی جاری ہے، امریکہ کے الیکشنز آ رہے ہیں، اور دنیا کا جو کووڈ سے نکلنے کی جو کوشش ہے اس میں چین نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر امریکہ کا جو کردار ہے اس کے جو روایتی حلیف اور اتحادی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ ان کی نوعیت میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو یہ ساری جو عالمی اور علاقائی جو تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور چین کے وزراء خارجہ نے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے علاوہ بائیلیٹرل مذاکرات کے ذریعے بھی ان تمام چیزوں پہ اظہار خیال کیا ہے، اور بنیادی طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ممالک اپنی گلوبل اور ریجنل جو پالیسیز اور اپروچز ٹورڈز دوز ایشوز ہیں ان میں اپنی پوزیشنز کو مزید کیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، مزید ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتے ہیں۔
اس میں بہت وضاحت بھی آئی ہے، سے پہلے کہ میں ڈاکٹر مقتدر خان کے پاس جاؤں، جیسے آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ جو ریجنل اور انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس میں انہوں نے اپنے موقف کو بہت زیادہ واضح کیا، یعنی تائیوان، سنکیانگ، تبت اور ہانگ کانگ جیسے ایشوز کے اوپر پاکستان نے چین کی حمایت کی ہے، جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے، یعنی کشمیر میں بھارت کے ساتھ اس کی ایک مخاصمت چلی آ رہی ہے اس معاملے پہ، چائنا وہاں پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ ایشوز اگین تائیوان، تبت، ہانگ کانگ، امریکہ کے لیے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی رائٹس کے بیک ڈراپ میں اس کو بڑی اہمیت دیتی ہے، سو کیا پاکستان یکسر چائنا کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، وہ امریکہ جیسے اتحادی کے مفادات کو یا اس کے موقف کو نہیں دیکھے گا؟
بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے سزا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے معاشی، سیاسی اور تصویراتی مفادات کا جو رخ ہے وہ جتنا بیجنگ کی طرف ہے اتنا شاید ہی کسی اور ملک کی طرف ہو، اور اس کا تعلق صرف علاقائی ایشوز سے نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک دو اور ایشوز کی طرف حوالہ دیتا چلوں، جس طرح فیٹف ہے یا پاکستان کے حوالے سے کئی دفعہ کوشش کی گئی کوئی سینکشن لانے کی، تو آپ کو پتا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں بنیادی طور پہ چین کے علاوہ کوئی ملک پاکستان کے لیے اس طرح ریگولرلی ویٹو استعمال نہیں کرتا ہے، پاکستان کے مفادات کو گارڈ کرتا ہے۔ تو پاکستان میں اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عالمی سیاست اور ڈپلومیسی میں چین کے اوپر پاکستان کا جتنا انحصار ہے اتنا کسی اور ملک کے نہیں ہے۔ البتہ یہ بات آبویسلی پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان جو عالمی نظام میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ دو طرفہ طور پہ تعلقات برقرار رکھے جائیں، لیکن یہ بات کہنا بھی مناسب ہے اور یہ حقیقت پسندانہ بات ہوگی کہ جس طرح آپ نے کچھ ایشوز کی نشاندہی کی ان کے حوالے سے پاکستان کی کنورجنس چائنا کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور جو ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اس میں پیس، ڈیولپمنٹ اور اس کے علاوہ جو ریجنل سیکیورٹی، یہ تمام معاملات پہ بات کی گئی ہے۔ آپ اس کو کمپیئر کریں اگر پومپیو کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ سے 14 اگست یا 15 اگست کو جو اس نے دی ہے، اگرچہ انہوں نے ایک خیر سگالی کا پیغام دیا پاکستان کو بھی، 15 اگست کو انہوں نے بھارت کو بھی یہی پیغام دیا، لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کو واشنگٹن میں آپ موجود ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، عمومی طور پہ افغانستان کے پیس پروسیس کے لینس سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ جب آپ چائنا کی بات کرتے ہیں تو جس طرح آپ نے خود بھی بتایا اور آپ پریس ریلیز بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ پاکستان اور چائنا دنیا کے ہر ایشو کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو کیلیبریٹ کرتے ہیں فار میوچول انٹرسٹ۔ یہ جو اپروچ ہے باہمی تعلقات کی گہرائی اور گہرائی کی، یہ آپ کو پاکستان اور امریکہ میں اتنی نظر نہیں آتی جتنی کہ چین کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔
ڈاکٹر مقتدر خان صاحب، آپ کا انالیسس لینا چاہوں گا، کیا اسلام آباد ایک بہت بڑی تبدیلی لا رہا ہے اپنی خارجہ پالیسی میں، اپنی اپروچ میں، ریجن کے اوپر فوکس ہے، یا امریکہ جیسے اتحادی کو بھی وہ ساتھ لے کے چل سکتا ہے، یا کوئی بڑا فیصلہ آپ کو لگتا ہے بظاہر کے کر لیا گیا ہے؟
دیکھیے، آپ کے سننے والوں کو تو یہ پتا ہوگا کہ جب وہ سعودی عرب میں نوکری کرتے ہیں تو بغیر کسی کفیل کے آپ کو جاب نہیں ملتی. آپ کا ویزا پاسپورٹ وغیرہ کے لیے کفایت کی ضرورت ہے, ایک کفیل ہوتا ہے. اس طرح سے ہم پاکستان کو ایک کفیل کی سخت ضرورت رہتی ہے. پچھلے 25 سال سے امریکہ پاکستان کا کفیل رہا ہے انٹرنیشنل افیئرز میں. انڈیا کے ساتھ جب تعلقات خراب ہوئے 65 میں اور اس سے پہلے بھی, تو امریکہ کا سپورٹ رہا ہے پاکستان کو. اب پاکستان ایک نئے کفیل کی تلاش میں ہے اور وہ چائنا بن رہا ہے. پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہے وہ دو وجہ سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایک عمران خان ریٹرک مسلسل الیکشن سے پہلے بھی کافی اینٹی امریکن تھے, اور یہاں کے ایکسپرٹس یہ بات کو بھولے نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال تک تو یہ اینٹی امریکنزم نظر آتی ہے, اور کوآپریشن اتنا زیادہ امریکہ کے ساتھ اب بالکل نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا امریکہ کے ساتھ. دوسری چیز یہ ہے کہ
لیکن اس کے باوجود یہ ریٹرکس واشنگٹن سے کم ہوئے ہیں. اگر ایسا اس کو اس پہ نظر سے اگر دیکھیں تو واشنگٹن سے ایک بڑا دباؤ بھی ہوتا تھا اسلام آباد کے اوپر, وہ اس دور میں نہیں ہوا.
تو شروع سے ہے, مطلب دباؤ تو شروع سے تھا, لیکن اب امریکہ کو پاکستان کی یوٹیلیٹی ویلیو اپنی, سوائے افغانستان کے, جیسے آپ کے دوسرے کمنٹیٹر کہہ رہے تھے, سوائے افغانستان میں پیس لانے کے علاوہ اب اتنی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ القاعدہ کا بھی تھریٹس تھوڑے کم ہو گئے ہیں, اور آئی سی جو بیچ میں کافی ایکٹیو ہو چکا تھا افغانستان میں وہاں بھی. تو ابھی پاکستان کی ضرورت صرف افغانستان کے پیس پروسیس کے تعلق سے ہے امریکہ, لیکن کوئی لانگ ٹرم ایسے کوئی پارٹنرشپ کا کوئی ویژن اب نہیں رہا پاکستان کے ساتھ. اور خاص طور سے یہ جو مطلب زیرو سم گیم ہو گیا ہے انڈیا کے ساتھ, یعنی انڈیا کے ساتھ اگر تعلقات امریکہ بڑھاتا ہے تو انڈیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کم کرے اور پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹس دیں وغیرہ. تو یہ کلنٹن کے زمانے میں یہ تھا کہ انڈیا امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتی تھی, لیکن اب انڈیا کے ساتھ تعلقات اسٹریٹجیکلی اس لیے بھی بڑھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 2017 کا جو ایک ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک ہی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا ڈاکیومنٹ آیا ہے جو اکتوبر 2017 میں آیا تھا, اس کے مطابق وہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بہت اہم سمجھتے ہیں, تو جس میں انڈیا جاپان آسٹریلیا کے ساتھ یہ جو وہ الائنس بنا رہے ہیں تاکہ چائنا کو کنٹین کر سکے, چائنا کا جو ایشیا پیسیفک میں جو رسوخ بڑھ رہا ہے اس کو تھوڑا کنٹرول کر سکیں, اس میں انڈیا کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. خاص طور سے اس وجہ سے بھی اس ریجن کو ایسٹ ایشیا کے بجائے اب انڈو پیسیفک کہہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہیں ہی, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو تعلقات مڈل ایسٹ کے ساتھ دیکھ لیں مثلاً, کیونکہ مڈل ایسٹ میں اور او آئی سی کے ممالک کشمیر کے مسئلے پر کچھ زیادہ انڈیا کے خلاف نہ تو بیانات دینا چاہتے ہیں یا انٹرنیشنل ڈپلومیٹک اسٹیپ لینا چاہتے ہیں, تو پاکستان ایک قسم سے مایوس ہو گیا ہے اس کے اسلامک الائنس سے. اور پھر دنیا میں ایک اور واحد ایک ہی ملک ہے جو کشمیر کے مسئلے پر وہی باتیں کہتا ہے جو پاکستان کہتا ہے, دیٹ از چائنا. تو اس وجہ سے بھی یہاں پہ ایک شیئرڈ انٹرسٹ ہے انڈیا کے خلاف.
تو چائنا کے ڈاکٹر صاحب, چائنا کے متحرک کردار سے یا پاکستان کے سٹانس کو سپورٹ کرنے سے فرق پڑے گا انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یا ایون ریجنلی جب ہم خاص طور پہ مسلز بھی شو کیے جاتے ہیں اطراف سے؟ تو
دیکھیے جو تعلقات چائنا کے ساتھ ہے وہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک تھنک ٹینک ہے جو ان کو ذرا غور سے توجہ دینا چاہیے. پچھلے اگر آپ 50 سال دیکھ لیں, پچھلے 50 سال میں امریکہ نے 70 سے 80 بلین ڈالر پاکستان کو دیے ہیں ایز گرانٹ منی. ایک بھی پاکستان ڈز ناٹ او امریکہ اینی تھنگ, قرضدار نہیں ہے. اور یہ جو سی پیک وغیرہ کا جو بڑا بول چال ہے 62 بلین ڈالرز, اس میں پاکستان ہر بار قرضدار بن رہا ہے, یہ ایڈ نہیں ہے. چائنا انویسٹ کر رہا ہے چائنا کے لیبر آ رہے ہیں، چائنا کی کمپنیز آ رہی ہیں، تو یہ چائنا اپنی جو یوں کہیے کہ سبسیڈائز کر رہا ہے اپنی امپلائمنٹ، اپنی ملکوں کی کمپنیز وغیرہ کو، تو اس میں چائنا کا زیادہ اکنامک مفاد ہے اور پاکستان کا جو چائنا کی طرف قرضہ ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے. پبلک میں ڈسکشنز نہیں ہوتے پاکستان میں، لیکن آپ انٹرسٹ ریٹس کھول کے دیکھیں سی پیک کے، بعض چیزوں پہ تو 6-7% تک چلے جاتا ہے، بعض جگہ اور بھی زیادہ. تو جو سری لنکا کے پورٹ کے ساتھ ہوا، شاید وہ اس طرح کا مستقبل میں پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا. تو یہ جو کمپیریزن ہے کہ وی ناؤ ہیو اے نیو فرینڈ، وہ اٹ از ناٹ دا سیم. امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے پاکستان کے پہلے، وہ تعلقات اب چائنا کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن چائنا کی یہ جو انڈیا کے خلاف جو سٹیٹمنٹس ہو رہے ہیں پاکستان کو، مطلب ایسا نہ ہو کہ چائنا کے انسٹیگیشن کے وجہ سے پاکستان کوئی ایسی اسٹریٹیجک غلطی کر لے جس کے وجہ سے ساؤتھ ایشیا میں ایک جنگ شروع ہو جائے. یہ تینوں ملک نیوکلیئر پاورز ہیں، اینڈ اٹ از امپورٹنٹ کہ مطلب یہ سمجھداری کے ساتھ
سٹیپ. آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا پہ کچھ دباؤ بڑا ہے؟
انڈیا کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انڈیا بہت ہی ایروگنٹ ہو چکا ہے. مطلب ایسا بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ آلریڈی سپر پاور ہے. ایک ہفتہ تو انڈیا جنگ لڑ نہیں سکی کسی کے ساتھ، انڈیا پاکستان کے ساتھ ہو یا یہ جو سارے سوائے چائنا کے، اس ایریا میں کسی کے پاس اتنی اکنامک کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مسلسل ملٹری انگیجمنٹ کرتے رہے. یہ بہت ہی غریب ملک ہیں، ان کی پر کیپٹا انکمز اگر آپ نامینل ٹرمز میں لیں تو 1,000-1,500 ہے سالانہ. تو باتیں تو یہ بڑے بڑے ایسے کرتے ہیں جیسا کہ سپر پاورز بن گئے. تو انڈیا کا جو کرنٹ فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے نریندر مودی وغیرہ کے، یہ ڈومیسٹک پالیٹکس تھرو انٹرنیشنل ڈسکورس کرتا ہے. یعنی بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، امریکہ میں بھی آ کے انہوں نے بڑے بڑے بیانات دیے، بٹ اٹ از فار strengthening the Hindu vote block in India. لیکن انڈیا نے چائنا کے خلاف، اگر آپ دیکھیں گے ابھی بھی چائنا وہاں پہ لداخ میں موجود ہے، ابھی بھی تقریباً 20 square kilometers کی زمین پر انڈیا پہ وہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، بیک آف نہیں ہوا ہے. تو یہ پوزیشن چائنا از کے لیے ایک، انڈیا کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج بن چکا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نومبر کے الیکشنز میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہار جاتے ہیں اور جو بائیڈن آ جاتے ہیں، تو یہ جو تعلقات ہے امریکہ اور چائنا کے تعلقات شاید بہتر ہو جائے انڈر جو بائیڈن، اور انڈیا اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو جائے. تو ایک قسم سے یوں کہیے کہ چائنا از پرو بائیڈن اور انڈیا پرو ٹرمپ ہے فی الوقت. اور نومبر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاید انڈیا امریکہ چائنا کے جو بیلنسنگ ہے وہ ری بیلنسنگ ہو سکتی ہے اگر جو بائیڈن جیت جاتے ہیں. اور جہاں تک یہ پاکستان کا سوال ہے، دونوں پارٹیوں کے ساتھ ان کی اتنی اچھی تعلقات اب نہیں رہے جو میرے خیال سے 10 سال پہلے تھے.
سید محمد علی، اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کریں گے، 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، آپ اس میں دونوں چیزوں کو یہ بتائیے گا، اگین انڈیا پاکستان، معافی چاہتا ہوں، پاکستان چائنا، یہ اسٹریٹجک کوآپریشن، اس کے بیک ڈراپ میں پاکستان کو کیا خطے کے اندر اپنے مفادات بھی دیکھنے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ جس میں ایف اے ٹی ایف جیسے معاملات ہیں، امریکہ جیسا ایک اتحادی، ایک طاقتور ملک ساتھ ہے، سو اس میں وہ بیلنس رکھنا چاہے گا یا وہ یکسر کسی ایک طرف جا سکتا ہے، ایک بات. اور دوسرا، امریکہ کے انتخابات کے ہر 2 صورت میں جو نتائج ہیں وہ پاکستان کی اس پوزیشن پہ جو اس وقت کرنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے چین کی طرف جھکاؤ والی، اس پہ کیا اثر یا فرق ڈالیں گے، کتنا اس کے لیے پروڈکٹیو رہے گا، کتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، مختصرا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اور چائنا اور پاکستان اور امریکہ کے جو 2 طرفہ تعلقات ہیں وہ زیرو سم گیم نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ مختلف جہتیں ہیں. امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے. پچھلے سال آپ جانتے ہیں کہ 6.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس پاکستان نے کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اب امریکہ کو ایک 8 سے زیادہ ایک بڑی مارکیٹ کے طور پہ دیکھتا ہے کہ فیوچر میں اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. جہاں تک اسٹریٹجک کنورجنس ہے وہ آبویسلی چائنا کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ فیوچر میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک ڈائیورسیفائیڈ پارٹنرشپ وتھ میجر پاورز ہوگی ان دا چینجنگ ورلڈ آرڈر، رادر دین بیکمنگ این ایلائی آف ون اگینسٹ دی ادر. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے جب وہ ایک بہت کلوز ایلائی ایک کنٹری کا بنتا ہے اور وہ استعمال ہوتا ہے دوسرے ممالک کے خلاف. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کی سیاسی تعلقات کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ابھی بھی بہت گنجائش ہے بہتری کی, اور اگرچہ اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے لیکن پاکستان کو امریکہ بھی ایک دوست کے طور پہ سمجھتا ہے اور پاکستان بھی امریکہ کو ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری کے طور پہ سمجھتا ہے اور اس سے اچھے تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی جو ہمارا کرٹیکل رول رہا ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ میں, اس کو امریکہ نے بارہا سراہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں بھی امریکہ کے ساتھ ایک بائیلیٹرل لیول پہ ایک اچھے تعلقات رہیں جو کہ میوچل انٹرسٹ کے اوپر مبنی ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان انتخابات کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی.
سید محمد علی ہمارے ساتھ رہیے گا, ڈاکٹر مقدر خان صاحب آپ سے بھی درخواست ہے, چند منٹ ہم آپ سے اور لیں گے, ایک ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مشرق وسطیٰ وہاں پہ بھی کچھ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بہت سارے مبصرین اس کو ایک نئی صف بندیوں کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے اوپر, خاص طور پہ جب سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو میڈیٹ کر رہے ہیں, یا انہوں نے ہی اس کا اعلان کیا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو چکے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان اسی سطح پہ رابطے بھی برقرار ہیں, اور اس ہفتے اہم ڈیولپمنٹ مزید یہ ہو رہی ہے کہ امریکی انتظامیہ میں عرب ممالک اور اسرائیل میں امن قائم کرنے کی کوششوں کو تیز ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے. دو اعلیٰ حکام اس ہفتے مشرق وسطیٰ کے دو الگ الگ دوروں پر پہنچ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ امریکی حکام ان دوروں کو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات میں سفارتی تعلقات قائم کرنے کے حالیہ معاہدے کے بعد مزید ممالک کو اس میں شامل کرنے کی کوششوں کے طور پہ دیکھتے ہیں. ایسوسیٹڈ پریس اس نے جو اپنی رپورٹ دی ہے اس میں یہ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینئر مشیر اور داماد جیرارڈ کشنر وہ الگ الگ دوروں پہ مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. سفارتکاروں کے حوالے سے دی گئی ان خبروں میں بتایا گیا ہے کہ وزیر خارجہ پومپیو اتوار کو اسرائیل, بحرین, عمان اور متحدہ عرب امارات, قطر اور سودان کے دورے پر ہیں. کشنر اسی ہفتے اسرائیل, بحرین, عمان, سعودی عرب اور مراکش کا دورہ کر رہے ہیں, جہاں وہ امریکی وزارت خارجہ نے ان دوروں کا باقاعدہ اعلان بہرحال ابھی نہیں کیا ہے, لیکن اس کو اسی پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ مسعود عبدالی صاحب ہیں, ان سے ہم سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ جب سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بحال ہوئے ہیں اس کے بعد سے مسلم دنیا میں, عرب دنیا میں بالخصوص, کیا اشارے قیادت کی جانب سے ملے ہیں؟ انہوں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ کی ہے, اپنا ایک آرٹیکل اور بلاگ وہ بھی شائع کیا ہے, وہ لیتے ہیں اور پھر ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ مسلم دنیا میں بالعموم اور خاص طور پہ عرب دنیا میں بالخصوص کیا نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں جن کی جانب ماہرین اشارہ کرتے ہیں. مسعود عبدالی صاحب, آپ کی آبزرویشن ابھی تک.
اسد, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ اسرائیل کے عرب ملکوں سے سفارتی تعلقات کے بارے میں امریکی قیادت کئی یعنی دہائیوں سے سرگرم ہے. آپ کو یاد ہوگا 1977 میں غالباً پہلی بار مصر نے تسلیم کیا تھا اسرائیل کو, جب انوار السادات صاحب جو ہے وہ یروشلم گئے اور انہوں نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی, اور اس کے بعد ان کو نوبل انعام بھی ملا ہے امن کا, لیکن اتفاق سے اس کے بعد وہ خود اپنے ایک فوجی کے ہاتھوں مارے گئے. اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا, اور ادھر معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے انتخابات کا بھی اس سے تعلق ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ بین الاقوامی امور کے معاملے میں کوئی ایسی کامیابی چاہتے ہیں کہ جس سے وہ ان کے اپنے ملک کے عوام کو متاثر کر سکے. اس میں دو ان کے پاس پہلو ہیں, دو یعنی ایسے عنوانات ہیں جس کے اوپر وہ بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, ایک افغانستان سے فوج کی واپسی اور ایک مشرق وسطی امن معاہدہ. تو مشرق اس سلسلے میں انہوں نے بڑی کامیابی پہلی حاصل کی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جو تسلیم کر لیا, یہ کافی دن سے معاملہ چل رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کورونا وائرس کے لیے انہوں نے امداد بھیجی تھی اس نے متحدہ عرب امارات نے, تو براہ راست ایک فلائٹ بھیجی تھی ڈائریکٹ تل ابیب, جس کے اوپر پی ایل او نے سخت ناراضگی اظہار کرتے ہوئے امداد لینے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ تو معاملہ تھا. اس کے بعد امید یہ تھی, ایسا لگ رہا تھا, جو اشارے آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ سعودی عرب اسے تسلیم کر لے گا, اس کے علاوہ کویت اس کے اثر میں کویت ہے وہ تسلیم, بلکہ یہ سمجھیے کہ خلیج کے ممالک سوائے قطر کے تمام ملکوں کے اشارے آتے ہیں وہ تسلیم کر لیں گے. یہی وجہ ہے کہ جس دن تسلیم کیا ہے متحدہ عرب امارات نے, اس کے دوسرے دن عمان کے وزیر خارجہ انہوں نے اپنے ہم منصب سے بات کی اسرائیل کے. اسی کے ساتھ یہ بھی خبر آئی کہ بحرین کے وزیر اعظم صاحب جو ہے ایک دورے پر روانہ ہوئے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں کہاں گئے. تو پھر ایسا لگ رہا تھا کہ سوڈان جو ہے وہ تسلیم کر لے گا. اچھا پھر یہ بھی چاہ رہے تھے کہ کچھ غیر عرب ممالک جن میں دو انہوں نے نام رکھے تھے, پاکستان اور ملیشیا, یہ تسلیم کر لیں. تو آج ملیشیا نے فوراً انکار کر دیا, جبکہ دو دن پہلے عمران خان نے بھی کہا کہ ان کا ضمیر اس کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ تسلیم کریں. پھر سوڈان میں چونکہ مسئلہ یہ کہ وہاں حکومت جیسے کہتے ہیں سویلین اور ملٹری حکومت قائم ہے, تو فوجی عسکری قیادت یہ چاہتی تھی حکومت وہ تسلیم کر لیں اس کو اسرائیل کو, بلکہ ان کے جو وزیر خارجہ ترجمان اعلان بھی کرتے کہ ہم کریں گے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سویلین انتظامیہ نے سخت اس پر ریئیکشن اظہار کیا اور اس کو برطرف کر دیا اس ترجمان کو. تو اب یہ لگ رہا ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ سوڈان نے یعنی سوڈان راضی نہیں ہے. مراکش میں اور تیونس میں ان معاملے کے وہاں پر اخوان کے لوگوں کی حکومتیں ہیں, ان کے تیونس میں اخوان کا اسپیکر ہے اور مراکش میں اخوان کا وزیر اعظم ہے, ان لوگوں نے جو ہے وہ نہیں کرنے دیا. اب یہ صورتحال بن رہی ہے کہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ پھر اس سلسلے میں ایک اور جو مسئلہ عرب حکمرانوں کو تھا وہ یہ بھی ہے کہ عوام کا ریئیکشن کیا ہوگا. اسی لیے بڑی اہم مجلس ہوئی ہے, میٹنگ ہوئی ہے دو دن پہلے دبئی میں, جب ان کے یہ یوسف کوہن صاحب جو ان کے موساد کے سربراہ ہیں وہ گئے وہاں پر, انہوں نے مختلف عرب, کہا جاتا ہے کہ سوڈان کے جو نائب فوجی سربراہ ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی, اور مطلب تو گویا یہ نہیں بات سمجھائی کہ ایسے ریئیکشن نہیں ہوگا. تو اب صورتحال ایسے لگ رہی ہے کہ اس وقت ایک طریقے سے یعنی اسٹائلمنٹ آ گیا ہے کہ لوگ نہیں تسلیم کر رہے. اسی یعنی اسی جو رکاوٹ ہے اس کو دوبور کرنے کے لیے, دور کرنے کے لیے داماد اول جیرڈ اور جیسے آپ نے کہا وزیر خارجہ صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اس کے بعد اس وقت سب سے اہم جو ان کے لیے ٹارگیٹ ہے وہ یہ کہ سعودی عرب تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے بعد فوراً بحرین کویت عمان کا تسلیم کرنا پھر یعنی جیسے میٹر آف ڈیز ہوگا. میرا خیال ہے کہ ان کا سارا زور ان دونوں رہنماؤں کا ہوگا کہ کسی طریقے سے وہ محمد بن سلمان کو اس بات پہ راضی کر لیں. اگر محمد بن سلمان اس بات پہ راضی ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ مشرق وسطی میں سوائے قطر کے تمام کے تمام ممالک جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے.
میں اب اس ساری صورتحال پہ انالیسز لیتا ہوں. ڈاکٹر مقتدر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید محمد علی صاحب. ڈاکٹر مقتدر خان صاحب, کبھی تو یہ ایک تاثر یا امپریشن ملتا ہے کہ جیسے صف بندیاں ہیں, کبھی کبھی ایسی کانفلکٹنگ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ صف بندیاں یا تقسیم نہیں ہیں, پوری دنیا شاید ایک پیج پہ آ رہی ہے. مثلا اگر ریاض اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات میں نسب کچھ سرد مہری رپورٹ ہوتی ہے تو چائنا کا اسٹریٹجک معاہدہ ان کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور چائنا پاکستان کو بھی اون کرتا ہے, اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایران تک کو اس عرب اسرائیل معاہدے کا حصہ بنانے کے لیے پر امید ہیں کہ آگے چل کے شاید ایران بھی اس کو قبول کر لے اور ساری دنیا کے لیے بہتر ہے. اور سعودی عرب جو کہ یو اے ای کے اوپر جس کا گہرا اثر سمجھا جاتا ہے, کیا یو اے ای سعودی عرب کی مرضی کے بنا کوئی ایسا انیشیٹو لے سکتا ہے اپنی خارجہ پالیسی میں؟ کیا واقعتاً نئی صف بندیاں ہیں یا دنیا ایک پیج پہ کسی نہ کسی طریقے سے آ رہی ہے اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آپس میں ان کا ادغام ہو رہا ہے, کنورژن ہو رہا ہے کسی ایک جگہ پہ؟
دیکھیے, اسپیکولیشنز کو آپ بازو رکھ دیں اور فیکٹس پہ نظر ڈالیں. فیکٹس تو یہ ہیں کہ سوائے یونائیٹڈ عرب امیریٹس کے اور کسی دوسرے ملک نے ابھی تک اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کیا. باتیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن سعودی عربیہ کے پاس سے کئی بار بیانات آ چکے ہیں, ان کے فارن منسٹر نے بھی یہ کہہ دیا کہ دا پرائس آف نارملائزیشن پیلسٹینین اسٹیٹ ہے
دو بیانات آ چکے ہیں سعودی عربیہ سے کہ نارملائزیشن جب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک فلسطین اسٹیٹ. جس ملکوں میں پاپولیشن بہت کم ہے جیسے یونائیٹڈ عرب ایمریٹس, وہ ایک عجیب سا ملک ہے جہاں پہ وہ ملک میں جو سٹیزنس ہیں وہ 15-20% سے بھی کم ہے. اب اس ملک میں اتنی چھوٹی سی آبادی ہے اور اس میں کوئی پریشر نہیں فیل کرتی ان کے رائٹ. البتہ سعودی عربیہ میں تقریباً 20 ملین سے زیادہ لوگ ہیں اور رائل فیملی فیل کرتی ہے پریشر کے شاید یہ پبلک اوپینین کے کافی خلاف ہوگا. تو جو بڑے ملک ہیں جیسا سوڈان میں بھی پبلک اوپینین کے پریشر میں آ کے سوڈانیز گورنمنٹ نے بیسیکلی ریورس کر لیا اپنا پوزیشن. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی میجر تبدیلی آ رہی ہے, لیکن دو تین چیزیں صاف ہو گئی ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کی اما جو کرتے پھرتے رہتے ہیں ساری دنیا میں, مسلم سولیڈیریٹی, عرب سولیڈیریٹی, اس کی کوئی اسٹریٹجک ویلیو نہیں ہے, کوئی سیاق نہیں. مثال کے طور پہ پاکستان اپنے آپ کو ایک مسلم کنٹری مدینہ ماڈل کے باتیں کرتا ہے, جب اویگر کی بات نکلتی ہے تو ایک دم چپ ہو جاتے ہیں. عمران خان جیسا کہ ان کے پاس خبر ہی نہیں پہنچی کہ اویگر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ان کے ساتھ دو بیانات دیکھا میں, کتنا مطلب وہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں فلسطینیوں کا مسئلہ آیا ہے, اب عرب ممالک اور بیسیکلی گیون اپ کہ ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے, نیشنل مفاد ہے یا رجیم مفاد سمجھیے کہ جو اپنی حکومتیں پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کے وجہ سے وہ اس طرح کے قدم بڑھا رہے ہیں. اور یہ جو سعودی عربیہ کی جو پچھلے 5-6 سال میں جو فورن پالیسی جو عجیب سی تھی, یمن میں جنگ وغیرہ, یہ انڈر یو اے ای کے انفلوئنس, یو اے ای کے جو فورن منسٹر ہیں وہ یہاں پہ کافی انفلوئنشیل ہے واشنگٹن میں, خاص طور سے کنزرویٹو پالیٹیشنز کیا اتائبہ ہے ان کا نام, اور ایم بی ایس کا بھی کافی انفلوئنس رہا ہے ایم بی ایس پر. لیکن اب جیسے کہ یمن کی جو جنگ کی جو نتائج ہیں اس کے وجہ سے یو اے ای اور سعودی عربیہ کے انٹرسٹ میں تھوڑا فرق آ چکا ہے اور وہ آپ کو اب نظر آ رہا ہے فورن پالیسی. دوسری چیز یہ ہے کہ ترکی کا جو رول بڑھ گیا ہے مڈل ایسٹ میں, اور ترکی اپنا لٹرلی پاور پروجیکٹ کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں. ترکی کی فوجیں سیریا میں موجود ہیں, عراق میں موجود ہے, قطر میں موجود ہے, ایتھیوپیا میں موجود ہے, اور اب لیبیا میں بھی ترکی کا ملٹری پریزنس آ چکا ہے. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یو اے ای بیسیکلی ایران اور ترکی کو بیلنس کرنے کے لیے وہ اسرائیل کے زیادہ قریب آ رہا ہے. اسرائیل کے لیے تو یہ تو وکٹری ہے, مطلب عرب ملکوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اسرائیلی ہیجمنی کے لیے, ریجن کو اب وہ ڈومینیٹ کرے گا. اور ایک قسم سے مجھے لگتا کہ یہ ایران کی فورن پالیسی کا نتیجہ ہے کہ ایران نے بیسیکلی عربوں کو اسرائیل کی گود میں دھکیل دیا ہے.
سید محمد علی صاحب, آپ کا انالیسز مشرق وسطی کی یہ ساری سچویشن پہ, میرا وہ جو سوال تھا وہ بھی کہ یہ کنورجنس ہے یا یہ ڈیوائیڈ ہے؟
بنیادی طور پہ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ عالمی نظام, یہ جس کو آپ ورلڈ آرڈر کہتے ہیں, اس میں جو تبدیلیاں بنیادی نوعیت کی آ رہی ہیں اس کا اثر اب آپ کو نظر آ رہا ہے مڈل ایسٹ میں. بنیادی طور پہ آپ دیکھیے کہ امریکہ کی جو پالیسی مڈل ایسٹ کی طرف رہی ہے, خاص طور پہ جب بیت المقدس کو ایک اسرائیلی کیپٹل کے طور پہ فارملی تسلیم کرنے کی بات آتی ہے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چین اور روس کا عمل دخل مشرق وسطی کی سیاست میں بہت بڑھ گیا ہے پہلے سے, اور اسی یہ گلوبل لیول پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ریجنل لیول پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایران اور ترکی اور ان کا رول بھی بہت بڑھ گیا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو یوں لگتا ہے کہ کچھ جو عرب ممالک ہیں وہ ایک سیکیورٹی ڈائلیما کا شکار ہیں, اور جس طرح مقتدر صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اینمی آف مائی اینمی از مائی فرینڈ. تو وہ شاید اسرائیل اور امریکہ کے کیمپ پہ تصویراتی انحصار بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک سگنل دیں وہ تہران کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ انقرہ کو بھی. لیکن یہ ایک گلوبل سگنل, چونکہ امریکہ کی اشیرباد حاصل ہے ان تعلقات کے استوار ہونے کے حوالے سے جو کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان استوار ہو رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو کافی تشویش کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. چین اور روس میں بھی جو کہ اب ایک میجر پلیئرز کے طور پہ ابھر ہیں بلکہ ریٹرن ہوئے ہیں یونیپولارٹی کے بعد, تو آپ کو یوں نظر آ رہا ہے کہ کولڈ وار کا جو جس کو کولڈ وار 2.0 کہا جا رہا ہے وہ اپنی پوری انٹینسٹی سے مڈل ایسٹ میں پلے آؤٹ ہو رہی ہے. تو گلوبل پلیئرز ریجنل پلیئرز بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انفرادی سطح پہ جو امپورٹنٹ انڈیویجولس ہیں چاہے وہ ایم بی ایس ہوں چاہے جارڈ کرشنر ہوں ان کا رول بھی آپ کو پیچھے سے دکھائی دے رہا ہے. بٹ پاکستان از گوئنگ ٹو ڈو آئی تھنک پاکستان کے لیے یہ ایک چیلنج ہے, لیکن بنیادی طور پہ پاکستان کی کوشش رہے گی اپنے سیاسی تصویراتی نظریاتی اور معاشی مفادات کو اس پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وہ عرب ممالک کے ساتھ بھی اپنا تعلقات کو برقرار رکھے اور ساتھ ہی ساتھ ایران اور ترکی کے ساتھ بھی تعلقات میں مزید اضافہ کرے تاکہ اس کا تعلق, ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں جو گفتگو کی تھی, ہم کوشش پاکستان کی یہ کوشش رہے گی کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں اور چین کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں. لیکن پاکستان اپنے 73 سالہ تجربے کی نوعیت سے یہ سمجھا ہے کہ وہ ایک بڑی طاقت کے ہاتھ میں دوسرے کے خلاف استعمال ہونے کی شاید پالیسی ترک کر دے گا.
جی مسعود عبدالی صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا اگین یو اے ای کا ریفرنس میں, کیونکہ سعودی عرب کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے یو اے ای کی مووز میں, تو یہ یو اے ای کے متحدہ عرب امارات کے ذاتی انفرادی فیصلے ہیں, ریاض آن بورڈ نہیں ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلیاں ظاہر امریکہ کہہ رہا ہے کہ مائک پومپیو نے یہ کہا ہے کہ پچھلے 2.5 عشروں کی یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے مشرق وسطی کے اندر, اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان کے بقول انہوں نے اس کو کرافٹ کرنے میں بڑی مدد دی ہے. سو یہ تبدیلیاں یہ صف بندیاں اگر ہیں تو اس کے پیچھے بڑی طاقتوں کا عمل دخل ہے یا ملکوں کے اپنے اور خطے کے جو مفادات ہیں وہ محرک بن رہے ہیں؟
دیکھیں اسد, یہ تعلق تو یعنی یہ جو ساری کاروائی بات چیت یہ تو حکمرانوں کے درمیان ہوئی ہے. اس میں ایک بات میں عرض کروں, مقتدا صاحب فرما رہے تھے کہ مسلم امہ حکومت کی لیول پہ واقعی کوئی حیثیت نہیں رہی عوامی کے نہیں ہے ریاستی بنیاد پر, لیکن عوامی بنیاد پہ مسلم امت بڑی اسٹرانگ ہو گئی, فلسفہ بڑا مضبوط ہو کر آیا ہے اس سینریو میں اس وقت جو کچھ ہوا ہے. یعنی سعودی عرب کے اندر جو معاملہ رکا ہے بالکل, یعنی ایم بی ایس تیار تھے بظاہر اصل کر رہا تھا کہ دونوں ملک ایک ساتھ اعلان کریں گے اس کو تسلیم کرنے کا اسرائیل کو, لیکن ایم بی ایس سے جو ہچکچاہٹ نظر آ رہی ہے سعودی کے جو تھوڑا سا تذبذب نظر آ رہا ہے وہ عوامی دباؤ ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ دور سوشل میڈیا کا ہے, یعنی یہ تمام ممالک ہے تو ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پر, لیکن سوشل میڈیا تمام مالک میں بڑا اسٹرانگ ہے, تو بہت دن سے یعنی ٹرینڈ چل, جیسے ہی تسلیم کیا تھا یو اے ای نے ویسے ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہاں پر, اس کا فلسطینیوں نے چلایا ہے یا ترکوں نے چلایا ہے کہ عوام اس طرح پر بڑا ریئیکشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب میں جو تذبذب ہے یا سوڈان میں جو معاملہ تبدیل ہو رہا ہے یا بحرین نے اعلان نہیں کیا ابھی تک یا عمان نے ابھی تک اعلان نہیں کیا یا کویت جو ہے ذرا پیچھے, اس سب کا نتیجہ یہ عوامی دباؤ بڑا سخت, اور پھر اس میں سب سے بڑا کردار جو تھا وہ میرے دیکھا جائے تو عمران خان دوٹو کا انداز میں یہ کہا کہ میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا کہ میں قبول کروں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ سارا عوامی دباؤ, یعنی حکمران جو ہیں وہ تو تسلیم کرنا چاہتے ہیں لیکن عوامی دباؤ اتنا سخت ہو گیا اب کہ اس وقت شاید ان حکمران
کو, لیکن اسد عبدالی صاحب اگر حکمران کرنا بھی چاہتے ہیں تو کیا ان کا کوئی ذاتی مفاد ہے یا وہ ملکی اجتماعی مفاد کے تحت ایسا کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو یہ احساس ہے عرب ممالک کو, چونکہ ان کی اس قدر شدید نفرت یعنی لڑائی ایران سے کشیدگی اتنی سخت ہو گئی ہے کہ انہیں اپنا وجود جو ہے خطرے میں نظر آ رہا ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکیں. پھر ایران جس طرح سے اپنے ہتھیار کی نمائش کر رہا ہے, نئے ہتھیار بنا رہا ہے, اس کے ڈرونز اتنے مضبوط, یعنی وہ دیکھیں اس نے امریکہ کا ڈرون گرا دیا, تو ظاہر ہے کہ بڑا مضبوط ملک بن کے ابھر رہا ہے ایران, تو اس کے مقابلے میں ان کو قوت چاہیے, وہ قوت اسرائیل ہی فراہم کر سکتا ہے بجائے اس کے کہ امریکہ بہت دور ہے ان ممالک سے, اگرچہ کہ امریکی فوجیں وہاں موجود ہیں, امریکہ وہاں موجود ہے, پھر امریکہ کا جمہوری نظام ہے, سینٹ ہے, اس کے لیے بار بار ان کی چیزیں بیچ میں رک, اسرائیل میں ایسا معاملہ نہیں, اسرائیل بڑا کمیٹڈ ہے, بالکل پرعزم ہے اپنے, یعنی اگر عرب اسے دوست کے لیے حمایت میں, اور وہ اسرائیل ایران کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے ہر وقت, اسے مینڈیٹ حاصل ہے ان کے وزیر اعظم کو کر سکتے ہیں. تو میرے خیال اس لیے خلیجوں والے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے وہ دوستی جو ہے اسرائیل سے کر لیتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے خلاف ان کی مدد کر
سکتا. بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ڈاکٹر مقدر خان صاحب آپ میرے ساتھ موجود رہے, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, اور سید محمد علی صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم COVID-19 کے اوپر بات کریں گے۔ 2020 کا یہ سال کرونا وائرس کی وجہ سے یاد رہے گا، پوری دنیا دیکھا جائے تو وہ کبھی جزوی لاک ڈاؤن میں اور کبھی مکمل لاک ڈاؤن میں، مارچ کے بعد سے اس نے یہ وقت گزارا ہے۔ نومبر دسمبر میں چائنا میں پچھلے سال یہ آغاز ہوا تھا، لیکن اسپیشلی پھر مارچ میں امریکہ میں جب سے یہ پھیلا تو یہ بہت تیزی سے پھیلنے والا وائرس ثابت ہوا امریکہ کے اندر۔ آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، اتوار کو پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، پاکستان میں اتوار کی رات ہے، اور اس وقت دو سنگ میل اس پینڈیمک نے یا اس عالمی وبا نے وہ عبور کیے ہیں، اموات کے اعتبار سے بھی اور ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس یعنی کل متاثرہ مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے بھی۔ اموات کے اعتبار سے 800,000 سے زیادہ تعداد پہنچ چکی ہے اس کی، اس کرونا وائرس کے سبب، یعنی دنیا بھر میں 800,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے کم و بیش ایک تہائی جو ہے، ایک چوتھائی وہ امریکہ کے اندر موجود ہے۔ دنیا بھر میں اسے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک رپورٹ کے مطابق، جان ہاپکنز یونیورسٹی کے یہ کا ڈیٹا ہے، ان کا سینٹر فار سسٹم سائنس اینڈ انجینئرنگ ایٹ جان ہاپکنز یونیورسٹی، اس کے مطابق 23.1 ملین افراد جو ہیں مجموعی طور پہ COVID-19 سے متاثر ہوئے ہیں امریکہ میں۔ اب بھی جو ہے وہ کافی ریاستوں کو اس سے چیلنج کا سامنا ہے۔ نیو یارک جیسی ریاست جو سب سے زیادہ متاثر تھی، وہاں پہ یہ کنٹرول میں آیا، لیکن گزشتہ روز ہم سن رہے تھے گورنر نیو یارک کا یہ بیان کہ ہو سکتا ہے کہ فال میں دوبارہ ریسٹورنٹس بند کرنا پڑے اور اسی طرح کی باقی کچھ اسپاٹس کو۔ ڈاکٹر مبشر فضل ہمارے ساتھ موجود ہیں ورجینیا سے، اور اس ساری سچویشن کو وہ فالو کرتے ہیں اور خود ٹریٹمنٹ کا بھی حصہ ہیں۔ ڈاکٹر مبشر، تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ COVID-19 کیا کرنے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی اس کا دوسرا سرا نظر آ رہا ہے؟ ایسے میں جب ڈاکٹر فاؤچی تو یہ کہتے ہیں کہ شاید جنوری فروری تک ویکسین آ جائے، کچھ کمپنیز جو ہیں وہ اکتوبر نومبر میں ویکسین لانے کا دعویٰ کر رہی ہیں، سو یہ COVID-19 کیا کر رہا ہے؟
السلام علیکم، تھینک یو آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور ناظرین آپ کو بھی خوش آمدید سب کو۔ ایکچولی ابھی تک کووڈ جو ہے امریکہ میں کنٹرول میں نہیں ہے، تو ابھی اگر جو لیٹسٹ فگرز آپ نے کوٹ کیے بالکل صحیح ہے، جو 810-885 ٹوٹل ڈیزیز کیس ہے آل اوور ورلڈ، تو اور جس میں سے 61,000 جو ہیں وہ کریٹیکل، اور جو میرے پاس فگر 166 جو ہو رہے ہیں ہم ٹرائلز ویکسینز کے اس وقت ورلڈ وائڈ چل رہے ہیں، تو یونائٹیڈ اسٹیٹس میں 180,000 جو ہے ایک فگر ہے جو کہ ڈیزیز ہیں، سو جو کہ کافی بڑا فگر ہے اگر آپ اس میں سے ٹوٹل میں سے کریں تو میجورٹی کیسز ادھر ہے، فالوڈ بائی برازیل 114,000 اور انڈیا 57,000۔ اچھی بات ہے کہ پاکستان میں انڈر کنٹرول، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں باقی سارے ادھر یو ایس میں جو سب سے زیادہ ابھی اس وقت چل رہا ہے وہ کیلیفورنیا، ٹیکسس اور فلوریڈا، اور نیو یارک میں تو پہلے 32,000 تھا، تو آئی تھنک جو زیادہ تر نیو جرسی یہ سارے ہائیسٹ تھے پہلے، لیکن آئی تھنک ٹرینڈ ابھی اس میں کم ہے، لیکن اوور آل اسٹل بھی زیادہ تھا اس میں۔ جو ابھی زیادہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو وائرس ہے میوٹیٹ ہو کے، تو میوٹیٹ ہو کے 6 ڈفرینٹ اسٹرینس ٹائپ ہے، جو اس میں جو انفیکٹیوٹی ہے جس کی ابیلٹی ٹو انفیکٹ ادرس وہ بہت بڑھ گئی، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے سے زیادہ ہوگی۔ پہلے آئی تھنک اتنا ایئر بورن کا نہیں تھا، لیکن ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہ 20 منٹس تک وہ کہہ رہے ہیں کہ رہ سکتا ہے، یہ زندہ رہ سکتا ہے، تو یہ جو اس کی ابلیٹیز چینج ہو گئی ہیں اس سے ظاہر گیم پلان بھی تھوڑا چینج ہو
گیا۔
ایک بات یہ ہے کہ یہ انفیکٹیوٹی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جو فیٹیلٹی ہے جو مار دیتے وہ کم ہو گئی، جو اچھی بات ہے کہ لوگ پہلے جو شروع میں آپ دیکھیں نیو یارک اور اس میں تھے وہ سارے وینٹیلیٹر پہ پہنچ گئے، ابھی اتنے وہ نمبر کم ہے لیکن لوگ زیادہ انفیکشن ہو رہا ہے. آئی تھنک وائرس کے لیے بھی وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ایولیوشن ٹائم کے لیے جو بھی وہ اپنے آپ کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں, کیونکہ کوئی اگر وہ ہوسٹ کو کل کر دیتا ہے تو وہ اس کی آگے کچھ بڑھتا نہیں ہے ان کا نمبر, لیکن وہ اگر رہنا چاہتا ہے تو دین وہ چاہتے ہیں کہ ہوسٹ بھی زندہ رہے.
صحیح.
تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ حالانکہ اتنے چھوٹے سے مولیکیول اور اس سے بنا ہوا بڑے تھے, سو اسمارٹ اٹ نوز اٹس وے آؤٹ. یہ لیکن ہمیں اپنی اسٹریٹجی وہی بیسکس وہی ہے کہ 30 اب پہلے 6 فیٹ تھا تو میں یہی کہوں گا 13 فیٹ اور مور سیپریٹ رہیں, اوائڈ کریں 15 منٹ ان ڈور وینٹیلیشن سسٹم اگر ہو اس میں نہ رہیں, اوائڈ کریں بیکاز اگر لوگ زیادہ ہوں گے اسپیشلی وہ 10 تو آپ کے چانسز بہت زیادہ ہیں.
ایک اور جو بتایا گیا ہے کہ رشیا 6 ملین ڈوزز جو ہیں وہ ایک منتھ کے اندر وہ تیار کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. یہ وہ روس کی وہ ویکسین ہے جو روس کا دعویٰ ہے کہ اکتوبر تک آ جائے گی, لیکن بہت سارے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ کا یہ خیال ہے کہ اس میں اہم سٹیپس کو بائی پاس کیا گیا ہے تو اس کی وہ اتھینٹسٹی اور جو سائنٹیفک اپروول ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی. اب ذرا ویکسین پہ آخری جملہ ڈاکٹر مبشر یہ بتا دیجیے گا کہ امریکہ میں ڈاکٹر فاؤچی بتا رہے ہیں کہ شاید اگلے سال کے شروع تک جو ہے وہ کوئی ویکسین آ سکے, لیکن اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ جو رشیا کی ویکسین ہے اور اب ان کا یہ کلیم ہے کہ وہ تو ملینز میں اس کی ڈوزز تیار کر سکتے ہیں ایک مہینے میں, یہ اس کے اندر کوئی ہوپ کا پہلو ہے یا یہ محض ایک لیڈرشپ شو کرنے کے لیے کوئی جلد بازی ہے؟
اب دیکھیں یہ جو ڈاکٹر فوجی نے کہا وہ پرابلی صحیح ہے کہ جو آئیڈیلی دسمبر سے پہلے تک نہیں ہو سکتا آئیڈیلی, میرے خیال وہ پش کریں گے اس کو نیوز کے لیے الیکشن کے لیے پش کریں گے کہ وہ آ گیا, یہ ان کا پلان ہے میرے خیال. لیکن یہ اگر ہم لوگوں کتنا ہیلپ کرے گا میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ ہیلپ کرے گا. اور آپ کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے جو ویکسین ہوتا ہے میکسیمم جو بیسٹ ویکسین ہوپ ہے ڈاکٹر فوجی نے بھی کوٹ کیا وہ 50-60% سکسیس ریٹ
ہے,
تو باقی 40-50% 30% لوگ پھر بھی انفیکٹڈ ہوں گے. تو جو وہ بات ہے وہ ہماری نہیں جاتی, آپ اپنے پریکاشن کرتے رہیں, اتنی جلدی یہ جانے والا نہیں ہے. اس میں جو سب سے بری بات وہ یہی لگتی ہے کہ لوگوں کی پیشنس کو ٹیسٹ کرنا, ٹھیک ہے, ویسے وہ شاید نہ مارے لیکن ہم لوگ اتنے وہ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ جو ہوتے ہیں پریونشن وہ بھول جاتے ہیں اور ریلیکس کر دیں. نارمل ہے, میں بھی کر مجھے بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کب ختم ہوتا ہے, دس از نارمل فیلنگ. لیکن یہ ہے کہ جو ہمیں اس پہ پیشنس رکھنی ہے,
کیونکہ
جو وائرس ہے وہ اتنا اسمارٹ نہیں ہے جتنے ہیں انسان, لیکن انفارچونیٹلی اپنا کام وہ ہی کرتا. تو یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب اپنے پریونشن جو ہے میرے اپنے خیال سے کافی دیر تک رکھنی پڑے گی, ابھی 6 مہینے سال تک کا انتظار.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر فضل, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو سو مچ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے اسپورٹس کرکٹ کے اوپر. اور کرکٹ میں دو ڈیولپمنٹس, ایک تو یہ کہ پاکستان کے لیجنڈ سابق بیٹس مین جن کو ایشین بریڈ مین کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں ظہیر عباس, ان کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ہال آف فیم میں شامل کر لیا ہے, اور وہ چھٹے پاکستانی کھلاڑی ہیں جنہیں اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے. اور جو تین آج کے دن میں تین نام تھے ان میں جیکس کیلس ہیں اور ایک آسٹریلوی خاتون کھلاڑی ہیں, ان کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے. لیکن ایک بہت بڑا اعزاز اور آنر ظہیر عباس کے لیے, ظہیر عباس شاندار کرکٹنگ کیریئر ان کا, 100 سے زیادہ فرسٹ کلاس سینچریاں سکور کر چکے ہیں, کئی یونیک اعزاز ہیں ان کے پاس, اور ان کو اپنے دور کا بہت جارحانہ بلے باز خیال کیا جاتا تھا. دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ ہے, اور اس میں پاکستان کی ٹیم بہت بری حالت سے بچتی ہوئی, ایک بری حالت میں اس نے بہرحال فنش کیا ہے, اور 273 پہ پہلی اننگ پاکستان کی وہ ختم ہوئی ہے. کپتان اظہر علی انہوں نے آج ریزسٹ کیا, غالباً ان کی یہ پچھلی 24 اننگز میں سب سے ہائی اسکور تھا جو آج انہوں نے اسکور کیا ہے, اور اب تو ان کے اوپر سخت تنقید ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, ان سے کہا جا رہا تھا کہ بہتر ہے وہ کرکٹ سے دستبردار ہو جائیں, لیکن کیا آخری ٹیسٹ میچ کی یہ اننگ ان کو ان کے کیریئر کو طوالت دے سکتی ہے یا ان کو سٹل سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں. دونوں ایشوز پہ بات کریں گے. ڈاکٹر کاشف انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں, بائی پروفیشن میڈیکل ڈاکٹر لیکن معروف کرکٹ پینڈٹ ہیں, کرکٹ کمنٹیٹر ہیں. ڈاکٹر کاشف تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
بہت شکریہ سر بھائی, کیسے ہیں آپ؟
بالکل ٹھیک فرسٹ کلاس. سب سے پہلے تو اگر ہم ایشین ڈان بریڈمین کی بات کریں, جس گروپ کو انہوں نے جوائن کیا ہے اس میں پاکستان کے 6 لوگ پہلے سے موجود ہیں, عمران خان جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں, حنیف محمد, جاوید میاداد, وسیم اکرم 2013 میں وقار یونس سے ہال آف فیم میں آئے. یہ بڑا ایک پریسٹیجیس اور ایلیٹ کلب ہے, ہال آف فیم میں شامل ہونا بڑی غیر معمولی بات ہے آپ کو معلوم ہے, اور اب ظہیر عباس,
بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, اور ظہیر عباس صاحب ڈیزرو کرتے تھے, آئی سی سی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, بہت ہی بڑا نام ہے, نان کنٹروورشل, ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ایک ایک فخر کا باعث بنے ہیں کہ بلہ جب چلتا تھا اور اس زمانے میں بھی, اور بلہ جب خاموش ہوا اس کے بعد بھی انہوں نے اپنا ایک مقام برقرار رکھا ہے, اور آج آئی سی سی ہال آف فیم میں شمولیت ان کی پوری قوم کے لیے اعزاز کی بات ہے.
یاک کیلس ساؤتھ افریقہ کے اور آسٹریلین خاتون کرکٹر لیزا اسٹاکر وہ بھی اس میں شامل ہوئی, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ خواتین کو بھی باقاعدہ, چونکہ خواتین کی کرکٹ کو اگر دیکھا جائے تو وہ پرانی نہیں ہے, تو اس اعتبار سے ان کا بھی وہاں پہ جن کی خدمات ہیں ان کا اعتراف بڑی اچھی بات ہے. اور آج کے کھلاڑیوں کے پاس کیا ہے ان سے سیکھنے کے لیے, اگر کرکٹ کریکٹر کی بھی بات ہو, کرکٹ پلیئر کی بھی بات ہو, تو
بہت بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں. آج کے کرکٹر کے لیے ظہیر عباس صاحب سے سب سے پہلے وطن کی محبت اور وطن کا پیار اور وطن کے ساتھ بلانگنگ کتنی زیادہ, ظہیر عباس صاحب ہوئے, حبیب محمد صاحب ہوئے, جاوید مداد صاحب ہوئے, عمران خان صاحب ہوئے, اپنے دور میں جو یہ لوگ کرتے تھے وہ ایک ڈفرینٹ لیول تھا. کرکٹ کو کمرشلائز جب سے کیا گیا 2007 سے, جب سے لیگ کرکٹ اس میں شامل ہوئی ہے, ٹی ٹوئنٹی کرکٹ شامل ہوئی ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکوں کی توجہ ملک کے پرچم سے ہٹ کر بینک اکاؤنٹ کی طرف زیادہ چلی گئی. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو پچھلے 13 برس سے کرکٹ کی دنیا نے دیکھا. جتنے بھی نام آپ ہال آف فیم کے لے رہے ہیں, یہ نام ان ناموں میں ریسنٹ ٹائمس کے, جو پچھلے 2-4 برسوں کے اندر اگر کھلاڑیوں کے نام میں, تو سچن تینڈولکر کا ہوگا اور اب یقیناً مہندر سنگھ دھونی کا نام بھی اس میں شامل ہوگا, لیکن یہ پیداوار اس وقت کی ہے جب کرکٹ کمرشلائز نہیں ہوئی تھی. جب سے کرکٹ کمرشلائز ہوئی یہ چیزیں بدل گئی ہیں, مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے, ترجیحات بدل گئی ہیں, اور ان بچوں کو, ان لڑکوں کو ظہیر عباس صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ, یادا صاحب کے ساتھ ان کے سیشنز ہونے چاہیے, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, سائیکولوجیکل گرومنگ ہونی چاہیے, ایک پورا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہونا چاہیے اس کے لیے پی سی بی میں, جس کی شدید فقدان محسوس کیا جاتا ہے.
اب آتے ہیں ڈاکٹر کاشف, ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ پہ 583 وکٹ پہ ڈکلیئر کیا انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگ کو, اور پاکستان کی ٹیم 273 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی. ایک موقع پہ تو لگ رہا تھا کہ پاکستان نے 100 کا ہنسہ بھی عبور کر پائیں گے یا نہیں, لیکن 273 13-14 رنز دور رہ گئے اور اس سبب فالو آن ہو گیا. اب انگلینڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ انگلینڈ نے بیٹنگ کرنی ہے یا پاکستان کو دوبارہ بیٹنگ کروانی ہے, لیکن کیسی رہی یہ پرفارمنس میں اظہر علی اگرچہ 141 ٹاپ اسکورر رہے, کیا یہ آپ کی اپنی سروائیول کے لیے یہ اننگ کام آئے گی, کیا پاکستان کے بھی یہ کام آ سکتی ہے یہ اننگ, کیا کہیں گے؟
اظہر علی کو اگر آپ نے 26 اننگ 25 اننگ کے بعد ایک اسکور کرتے دیکھا ہے, تو اس میں جتنا اظہر علی کا قصور ہے اتنا سسٹم کا بھی قصور ہے, اس میں گرومنگ کا بھی قصور ہے, اس میں ٹریننگ کا بھی قصور ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب اظہر علی کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو کس کو لے کر آئیں گے؟ آپ نے کتنے کپتان تیار کیے ہیں پچھلے 10 سالوں کے اندر, کتنے بیٹسمین تیار کیے ہیں جو باؤنڈری لائن پہ بلہ پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں, اظہر علی نکلے اور اب جائیں اور بہتر پرفارم کریں. ہم شور کرتے رہے عابد علی کے اوپر, فواد عالم کے اوپر, فلاں کے اوپر, کتنے بیٹسمین پروڈیوس کرتی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں, چلو بیٹسمین تو چھوڑو ہمیشہ سے ہمارا ویک پوائنٹ رہا ہے, کتنے بالرس پروڈیوس کیے ذرا اس کا حساب بتا دیجئے مجھے, کتنے میچ وننگ بالر پروڈیوس کیے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اظہر بھائی کہ جب بھی آپ کوئی ذمہ داری کسی پہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ احتساب کے عمل کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں, آپ اس کے کرائیٹیریا بھی اسٹیبلش کرتے ہیں کہ صاحب آپ کی پرفارمنس کا کرائیٹیریا یہ ہوگا, اور اگر آپ پرفارمنس نہ دے پائے تو آپ کو آپ کے عہدے سے علیحدہ کر دیا جائے گا یا آپ خود علیحدہ ہو جائیں گے. ہمارے یہاں جو کیونکہ احتساب کا عمل ناپید ہے تو پچھلے 10-20 سالوں کے اندر ہم نے سیدھا سیدھا لڑکے پروڈیوس کیے, وہ بھی اپنے ذاتی ٹیلنٹ کی بنیاد پہ آ گیا ہے. ہم نے ٹیم ڈیولپ نہیں کری بلکہ ہم نے انڈیویجول ڈیولپ کی. اب امید یہی ہے کہ اس سیریز کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ اگر دوسری سیریز میں تیسری سیریز میں یونس کو موقع دیا گیا تو وہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ضرور ہوگی.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر کاشف انصاری, آپ ہمارے ساتھ تھے. دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹیسٹ سیریز کے بعد خصوصاً اس ٹیسٹ میں پاکستان کی ٹیم واپس آ سکتی ہے یا نہیں. بہت مشکل ہدف پاکستان کے سامنے ہے اور اس ٹیسٹ کو بچانا یا جیتنا, اگر سیریز بچانی ہے تو جیتنا پڑے گا اور اگر میچ بچاتے ہیں تو بھی سیریز پاکستان 1-0 سے ہارا ہوا ہوگا. دیکھنا یہ کہ اس کے بعد جو T20 ہے اس میں پاکستان کی ٹیم کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے اور کس مزاج سے اور کس انداز سے وہ میدان میں اترتے ہیں. ڈاکٹر کاشف تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.